الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے سے بڑی برکتیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن میرے سب سے قریب شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. آج سلسلے میں آپ کو حکایت بھی سناؤں گا انشاءاللہ, اور یہ حکایت ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور توبہ سے متعلق. یہ ابھی سے ڈسکلوز کر دیتا ہوں, ذہن بھی بنے گا انشاءاللہ, اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کیا ہے. ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ساحل کے کنارے پر دیکھا کہ ایک مینڈک جو ہے وہ باہر نکلا ہے پانی سے, اور بچھو کو اس مینڈک نے اپنی پشت پر سوار کر لیا ہے, اور مینڈک وہ دریا پار کرنے لگ گیا. ذوالنون مصری فرماتے ہیں, میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ ضرور اس پار, دریا کے اس پار کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے. عجیب منظر ہے, مینڈک پانی سے باہر نکلے اور بچھو اس پر بیٹھے اور یوں دریا پار ہونے کا معاملہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دریا پار کیا. مضمون روایت کر رہا ہوں, علامہ جوزی علیہ الرحمہ نے عیون الحکایات میں اس کو نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب مینڈک نے بچھو کو دریا پار کروا کر کنارے پر اتار دیا, اب بچھو ایک سمت چلنے لگ گیا. فرماتے ہیں, میں بھی بچھو کے پیچھے ہو لیا. بچھو ایک سایہ دار درخت کے قریب جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس سایہ دار درخت کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے, اور اس کے جسم پر ایک خوفناک اژدہا. ایک ہوتا ہے سانپ اور ایک ہوتا ہے اژدہا, سانپ سے جو بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ ہی نکل جاتا ہے, چیز نگل جاتا ہے, جانور نگل جاتا ہے, دوسرے سانپ کو بھی نگل جاتا ہے اجدہ, اتنا خطرناک ہوتا ہے. بہرحال اب فرماتے ہیں کہ اس کے سینے پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجدہا بیٹھا ہوا ہے, قریب تھا کہ وہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے, اس کو ڈس کر, اس کو ڈنک مار کے. ذوالنون مصری فرماتے ہیں, بچھو آگے بڑھا اور اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مارا. جب سانپ کو ڈنک مارا تو یہ بچھو کا ڈنک اتنا شدید تھا, اتنا زہریلا تھا کہ وہ سانپ تڑپ تڑپ کے مر گیا. ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ گمان کیا کہ یہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی مقرب بندہ ہوگا کہ جس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے یوں سامان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں, میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے اس کے کپڑوں سے شراب کی بو آ رہی تھی. ذوالنون مصری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان کا نشہ, وہ شراب کے نشے میں دھت جو نوجوان لیٹا ہوا تھا, اس کا نشہ ختم ہوا, وہ اٹھا بیدار ہوا, اور میں نے اس کو سارا ماجرا سنایا تو وہ نوجوان جنگل کی طرف چلتا چلا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ میں آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. سچی توبہ کی, اور پھر جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا انعام عطا فرمایا کہ اگر وہ کسی غائب شخص کو دم کیا کرتا تھا, یعنی کوئی شخص ہے وہاں پر موجود نہیں ہے, اور اس کو اگر وہ دم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دم کی برکت سے بندے کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. اللہ کریم بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, اور بڑی رحیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ کل بھی میں مطالعہ کر رہا تھا روز الفائق کا، حکایت اور نصیحتیں کتاب کا، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بڑے واقعات پڑھے میں نے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے توبہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم کب تک گناہ کرتے رہیں گے اور گناہ کر کر کے یہ زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانا ہے، توبہ کرنی ہے، اور آج کے سلسلے میں ہم توبہ کی روایات و حکایات بھی بیان کریں گے۔ توبہ کسے کہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، توبہ میں تاخیر کی وجوہات اور اسباب کیا ہوتے ہیں، لوگ کیوں توبہ سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیوں دور رہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا ان پٹ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، آپ بھی بتائیے، ہمیں ضرور بتائیے۔ مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں، آپ کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، میسج کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو، آپ کے واٹس ایپس کو انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر سلسلے میں شامل رہنا ہے، اور آج توبہ سے متعلق جو ذہن دیا جائے گا، اس کے مطابق ہم نے توبہ بھی کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اور سچی توبہ کرنی ہے، اس پر قائم دائم بھی رہنا ہے۔ مزید اچھی نیتیں بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، تلاوت بھی سنائیں گے، نعت خوان اسلام بھائی، عدنان بھائی، طیب بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی سنائیں گے، ہمارے مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، تلاوت کلام پاک سے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا، تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
ان الذين تنسى اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. سينالهم غضب وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا بعدها وآمنوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله سبحان الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی رحمت بھری اور توبہ کی ترغیب دلانے والی آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے. اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس توبہ اور ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا کا ذکر ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑا یعنی کفر تک کا ارتکاب کیا پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس توبہ پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ بندہ جب ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرما دیتا ہے. کثیر احادیث مبارکہ ہیں جو توبہ کی فضیلت پر دال ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک کلام شامل کرنے کا. ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کیا کریں، نعت شریف سننے سے پہلے نعت کرنے والے، نعت پڑھنے والے بھی نیتیں کرتے ہیں، تو آپ بھی نیتیں اچھی کیا کریں. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے لیے، حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائیں نعت شریف سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی
تعالیٰ ہم سب کو بعد حاضری عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک میں حاضری ہم سب کو نصیب ہو. اللہ کرے وہ دن خیر سے آئے، جلدی آئے اور کلام سلسلے میں پڑھا جا رہا ہو، جلد ہم عازم دربار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اور عنقریب وہ دن آ ہی جائے گا انشاءاللہ، بلکہ سمجھیں بس اللہ پاک خیر فرمائے گا تو ہو ہی جائے گا. امید اچھی رکھنی چاہیے اور اچھی امید جو ہوتی ہے اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا گمان کرے گا اس کو ویسا عطا فرماؤں گا. اس کی شرح میں علامہ نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ندویہ میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میری بخشش فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ حاضری مدینہ کی سعادت ملے گی، اور ضرور ملے گی انشاءاللہ، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے، تو یہ بات پوری بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. بہرحال آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے توبہ. ہمارے راشد بھائی بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، ماشاءاللہ مطالعہ بھی کر کے آتے ہیں، تیاری بھی کر کے آتے ہیں، ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے. ہمارے عدنان چشتی بھائی کے مدنی پھول بھی ہوں گے. ہمارے عمران بھائی ہیں بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے، بلی کے دعوت اسلامی، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے. موضوع کی طرف چلتے ہیں. عدنان بھائی، توبہ کے حوالے سے سب سے پہلے کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ وہ عمل ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا جس کی برکتیں، جس کا حکم، اور آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جس کی ترغیب اور اس کے فضائل ذکر فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان فرمایا، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سبھی مومنین کو توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، فرمایا اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. فرمایا وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. یعنی قرآن مجید میں بیسیوں آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، مومنوں کو توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل مبارک بھی ہے، اور آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا. صحابہ کرام علیہ مردوان سے آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے خطا صادر ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اور پھر دوسری روایت میں آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں دن بھر میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. یہ استغفار امت کی ترغیب کے لیے تھا کہ جو سید المعصومین ہیں جن سے گناہ کا تصور ہی نہیں، وہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توبہ و استغفار کو اس قدر محبوب رکھتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایت میں 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے ہیں. تو وہ مومنین، وہ مسلمان جو آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، استغفار کریں، توبہ کریں. اور استغفار اور توبہ وہ عمل ہے جس کے دنیوی طور پر بھی فوائد ہیں اور اخروی طور پر بھی فوائد ہیں. یعنی یہ وہ عمل ہے جس سے ہماری دنیا بہتر ہوتی ہے. بہت سارے انشاءاللہ الرحمن میں حدیث پاک عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ وہ عمل ہے جس سے بندے کے رزق کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا اور اپنی دنیاوی پریشانی کی شکایت کرتا، کسی نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا. اس شخص نے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا، وہ اس نے استغفار کی اتنی کثرت کی، اتنی کثرت کی، دن میں 700 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا کہ آپ نے اولاد نہ ہونے کی میں نے شکایت کی، آپ سے عرض کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کی ترغیب, ان کی دعا کو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے گا, اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. تو ارشاد فرمایا میں نے اس لیے استغفار کا حکم دیا تھا, توبہ کا کہا تھا. تو توبہ وہ عمل ہے جس سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اخروی فوائد بھی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو شخص توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے. جتنی زیادہ توبہ و استغفار کرے گا اتنا رب کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے اس عمل کی نہایت انتہائی اہمیت ہے. اور پھر بطور انسان کے ہم سے بہت ساری خطائیں صادر ہو جاتی ہیں, بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جانے میں انجانے میں. اب ایک عمل ایسا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ان خطاؤں اور ان گناہوں کی معافی مانگ کر رب کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ عمل توبہ ہے. اور پھر توبہ کے اندر پھر تفصیل بھی ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص سے کوئی خطا صادر ہوئی, گناہ ہو گیا, اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اور بس. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے, دوران گفتگو کوئی بات ایسی نکل جائے, اسے کہا جائے کہ بھئی آپ اس سے توبہ کریں, میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ میری توبہ, اب وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا ہے, یعنی وہ اس کو ندامت اور شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ توبہ کے منافی ہے. جب کوئی شخص توبہ کر رہا ہے تو جو صالحین, جو نیک بندے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے, ان کی توبہ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا, وہ واقعی ایسا کہ جیسے کسی شخص نے اپنے مالک کی واقعی خطا کی ہے اور اس کی حکم عدولی کی ہے, اور اب وہ انتہائی نادم اور شرمندہ ہے, انتہائی نادم و شرمندہ ہے, اور وہ ایسا جیسے بھاگا ہوا غلام ہے اور اب اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم اور فضل فرماتا ہے. بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی ہمیں اسی بات کا درس دیا, اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں ایسے انداز سے توبہ کریں کہ واقعی توبہ توبہ ہو اور توبہ نسو ہو. اس کے بعد انسان کی زندگی کے اندر فرق آئے, اس کے اعمال کے اندر تبدیلی آئے. جو خطائیں, جو گناہ, جو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم عدولیاں توبہ سے پہلے اس سے صادر ہو جایا کرتی تھی, اب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے رک جائے, نادم و شرمندہ ہو, اپنے رب کو راضی کرے, اور واقعی دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے رب کی بارگاہ میں اور اس کے عمل کے اندر اب تبدیلی آئی ہے. پہلے یہ دل آزاریاں کیا کرتا تھا, دیگر اس کے اندر بدعمالیاں تھیں, اب دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعمال تبدیل ہو چکے ہیں.
یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے, یا خدا ماغ شابہ کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے.
بعض اوقات دیکھا ہے راشد بھائی, لوگ توبہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ایک گاڑی چلانے والا ہے, ڈرائیور ہے, وہ بیٹھا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا, تو پہلے یوں یوں کرے گا, وہ اللہ معافی اللہ توبہ, بس یوں کر کے بیٹھ جائے گا. اسی طرح جو دکان پر اب آتے ہیں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے مطلب صبح وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں, کہ وہ اور اس دانش میں ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے توبہ کر لی ہے، کیا توبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا اس کی شرائط ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو انداز ہے
جس طرح دیگر معاملات میں علم دین سے جہالت اور غفلت کی بنا پر ہم غلطیاں کرتے ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو توبہ سے متعلق بھی لوگ توبہ کا مفہوم نہیں سمجھتے، اور رسمی اعتبار سے توبہ کا لفظ کہہ دینا، سوری کا لفظ کہہ دینا، یا گالوں پر چپت مار دینا، اس کو توبہ کا مفہوم سمجھتے ہیں اور توبہ کے لیے ان کاموں کو کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ توبہ کا تصور جو اسلام میں ہے وہ تصور کئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جب تک توبہ کی وہ شرائط نہ پائی جائیں تو شرعی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے وہ توبہ توبہ ہی نہیں. انشاءاللہ میں توبہ کی شرائط کو ذکر کروں گا. اولاً سلمان بھائی، میں جو ہمارا یہ توبہ کا ٹاپک ہے اس سے متعلق جو ایک تمہیدی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو توبہ کا حکم دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اس نافرمانی کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، فرامین کی نافرمانی کرنے کے بعد، اس کا گناہگار ٹھہرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. اور یہ توبہ کرنا جو ہے، گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ بھی عظیم عبادت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو توبہ کا حکم دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو رب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنا یہ عین عبادت ہے. تو بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور رجوع کرنا یہ بھی عظیم عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر انسان نے جو سب سے پہلی نیکی کی وہ توبہ ہے. اتنی عظیم نیکی ہے. اب توبہ کے معاملے میں شیطان جو ہے وہ بندے کو افراط اور تفریط کا شکار کرتا ہے. توبہ میں بندہ ٹال مٹول کرتا ہے اور پہلو تہی کیوں کرتا ہے، اس کی بنیادی طور پر دو وجہ ہوتی ہیں. یا تو بندے کی قلبی کیفیات یہ بن جاتی ہیں کہ وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل و احسان سے مایوس سمجھتا ہے، جسے مایوسی کہتے ہیں، یا پھر شیطان اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غضب، اس کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بندے کو غافل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بندہ مصروف عمل ہو جاتا ہے. اور علامہ ابن حجر مکی حیتمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ بھی کیا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں علامہ ابن حجر نے ان دونوں باتوں کو، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے غافل ہو جانا، آپ رحمہ اللہ نے ان دونوں کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. اور اس کتاب کے مقدمے میں آپ نے ایک روایت بھی ذکر فرمائی ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے غافل ہو جانا. تو بندے کی شان یہ ہونی چاہیے، جو احادیث میں بھی ذکر کیا گیا، کہ بندے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ خوف اور رجا کے درمیان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر بھی گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اور اگرچہ پہاڑوں جتنے گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے غافل بھی نہ ہو، اور گناہ ہو جائے تو بندے کی شان یہ ہے کہ فوراً اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو ہمیں گناہ ہو جائے، بتقاضی بشریت گناہ ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر بھی ارشاد فرمائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سرکار آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے. بتقاضی بشریت، یہ لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے مفہوم پر غور کریں کہ انسان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا ملکہ بھی دیا ہے، اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں. اب انسان جو کسب کرے گا، اگر نیکی کے رستے پر جائے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر معصیت میں مبتلا ہوگا تو اس پر اس کا معاوضہ اور اس کو عذاب کا معاملہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ کسب اور اختیار دینے کے بعد، حق اور باطل کا رستہ واضح کرنے کے بعد، بندہ اگر باطل کی طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے. کہ بندہ اگر نافرمانی کرتا ہے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو میں اس کی رجوع کو اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کو دوبارہ اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لوں گا.
آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیج کو بھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ میسیج ہے آج کا ٹاپک اچھا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بلیگین دعوۃ اسلامی کو مدینہ طیبہ کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرمائے, آمین. کلام سنا دیں, زدے جھڑ کر تیری پیزاروں سے. ٹھیک ہے, یہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ والا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی, میرے لیے بھی دعا فرمائیں, اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرمائے, اور مجھے یہ کلام سنا دیں, تنم فرسودہ جاں پارا, محمد عادل اتاری فرام بہاول نگر. سوال یہ ہے, لاہور سے میسج ہے, آپ کا سلسلہ کھلے انگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی انمول سلسلہ ہے, جزاک اللہ آپ کے اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ. میرا یہ سوال ہے کہ توبہ کر کے اس پر قائم کیسے رہا جائے, جواب عطا فرما دیں. جی عدنان بھی کیا فرمائیں گے آپ؟
جی توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم کیسے رہے گا بندہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سبب سے گناہ صادر ہوتے ہیں اس سبب سے دوری اختیار کرے. مثال کے طور پر اگر گناہ صادر ہوتے ہیں بری صحبت کی وجہ سے, برے دوستوں کی وجہ سے, تو ایسے شخص کو چاہیے سب سے پہلا کام توبہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ اس بری صحبت سے اپنے آپ کو نکالے, اچھوں کی صحبت اختیار کرے, تاکہ گناہ کا جو سبب بنا تھا جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوا تھا اس سے وہ سبب نہ رہے, اور آئندہ اس پر استقامت اختیار ہو جائے, استقامت پذیر ہو جائے, نیکیوں پر اس مداومت نصیب ہو جائے, ہمیشگی نصیب ہو جائے. اس کے لیے اچھی صحبت کو اختیار کرے, بروں کی صحبت چھوڑ دے گا, اچھوں کی صحبت کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن توبہ پر استقامت رہے گی. ایک روایت کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے بعد, یعنی گناہ صادر ہو گیا, فرمایا اس کے بعد نیکی کرو کہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, ترجمہ کنزل ایمان, فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو نیکیوں پر مداومت اختیار کرے, نیک کام کرنا شروع کر دے, اور اگر بری صحبت کے علاوہ اور کوئی سبب ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانے کا تو ان اسباب پر بھی غور کرے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. ظاہر سی بات ہے اگر پانی ناپاک ہو جائے, گدلا ہو جائے, تو اسے پاک کرنے کے طریقے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناپاک پانی کے اندر مزید, یا کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے اس کو دھونے کے لیے ناپاک پانی بہایا جائے, یا نجاست کو نجاست کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس کے لیے آپ کو کسی ایسی چیز کی, ایسے مائع کی, ایسی پانی کی ضرورت ہے جو اس کے اثر کو زائل کر دے. برے دوستوں کی صحبت میں رہے گا, برے کام کر رہا ہے اور گناہ کے اڈے پر موجود ہے, اور پھر وہ کہے کہ میں اب بچتا رہوں گناہ سے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے, اور وہ اعمال اور خاص طور پر وہ گناہ جس کے اندر مبتلا تھا اس کا جو اخروی طور پر نقصان ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرے کہ یہ جو گناہ مجھ سے صادر ہوا ہے اس کی سزا کیا ہے, قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا, پھر دنیاوی جو نقصانات ہیں ان پر غور کرے تو انشاءاللہ الرحمن توبہ کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور پھر اس پر استقامت بھی نصیب ہوتی چلی جائے گی.
ہمارے بنگلہ دیش سے تشریف لائے ملی کے دعوت اسلامی, آپ کیا فرمائیں گے؟
حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تینی توبہ ارتھ برننا کرتے گیے بولیں যে শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ কাজ থেকে দূরে থেকে শরীয়ত অনুযায়ী নেক আমল করাকে তওবা বলে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদিনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যে আজকে আমাদের যে মাদিনী চ্যানেলের যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তওবা, আর বিশেষ করে যে মাস আমাদের মাঝে অতিবাহিত হচ্ছে তওবা করার মাস, অর্থাৎ তওবা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে বেশি বেশি তওবা করার মাস, প্রথমে তওবার প্রয়োজনীয়তা, যে তওবা যেমন একটি বিষয় বর্তমান সময়ে এটা ফিতনার সময়, যেদিকে যায় সেদিকে গুনাহ, এবং গুনাহ করে একেবারে সহজ এবং আসান হয়ে গিয়েছে, এবং বর্তমান সময়ে একজন মানুষের জন্য নেকি করা খুবই কঠিন. অন্যদিকে শয়তান যে মানুষকে গুনাহ করানোর জন্য মানুষের পিছনে লেগে রয়েছে, কিভাবে তাকে দিয়ে গুনাহ করাবে. কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদিনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যে অতি সত্তর যে মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাম আমাদেরকে রূহকে যখন কবজ করবে অত আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। আমাদের আত্মীয় স্বজন সবকিছুকে ছেড়েই আমাদেরকে অন্ধকার কবরে চলে যেতে হবে। তো সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে আমরা আমাদের গুনাহকে ছেড়ে দিই, গুনাহকে ছেড়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে তওবা করি। কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে ইরশাদ ফরমান তরজমায়ে কানজুল ঈমান, যখন বান্দা তওবা করে বান্দার তওবা কবুল করেন এবং তওবা কবুল করার সাথে সাথে ওই বান্দার গুনাহকে ক্ষমা করে দেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, যারা তওবা করে যে তওবাকারী এমন সে যেন কোনো গুনাহই করেনি, যখন সে গুনাহ করার পরে লজ্জিত হয় যে ইয়া রাব্বুল আলামিন আমার থেকে গুনাহ হয়ে গিয়েছে, যে আমি গুনাহ করে ফেলেছি যে মাওলা আমি তোমার কাছে তওবা করতেছি, যখন সে লজ্জিত হয় গুনার প্রতি অনুতপ্ত হয় অনুশোচনা যখন তার মাঝে চলে আসে তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার তওবাকে কবুল করে নেন। ইতিপূর্বে আমরা শুনলাম মুবাল্লিগে দাওয়াত ইসলামী থেকে যে তওবা করার কিছু তরিকা রয়েছে, পদ্ধতি রয়েছে যে আমি তওবা কীভাবে করব। যেমন কোনো মানুষ নামাজ পড়েনি, নামাজ কাজা করলো যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে শুধু তওবা করার দ্বারা সেটা কবুল হবে না, যে তওবা করার সাথে সাথে তাকে সে নামাজ আদায় করতে হবে। যেমন সে কোনো মানুষের মনে কষ্ট দিয়েছে, কোনো মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, যে ওই যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে তওবা করবে। তো তওবা করার জন্য জরুরি হচ্ছে যে তওবার পদ্ধতি, তওবার নিয়মকানুন এবং যে গুনাহ করার যে শাস্তি, যে গুনাহ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে কী শাস্তি দিবে, যখন সে এটা পড়বে তখন তার ভিতরে তওবা করার সেই মন মানসিকতা তৈরি হবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, একটা লোহার মধ্যে যেভাবে মরিচা পড়ে যায় এভাবে মানুষের দিলের মধ্যে মরিচা পড়ে যায়, তো এর পরিষ্কার, এর পবিত্রতা হচ্ছে তওবা। অন্য একটি হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, যখন কোন মানুষ একটি গুনাহ করে তখন তার দিলের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যায়, একটি কালো দাগ পড়ে যায়, তো এর পরিষ্কার কিভাবে হবে, যখন নেক আমল করবে। অন্য একটি হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, যখন কোনো ব্যক্তি একটি নেক আমল করে তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার একটি গুনাহকে মুছিয়ে দেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে তওবা করি এবং নেক আমলের মধ্যে আমরা মশগুল হয়ে যাই। এভাবে যারা এই কোরআনুল করিমের মধ্যে রয়েছে, যারা তওবা করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তওবাকারীদের জন্য অনেক পুরস্কার রেখেছেন। যেমন এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে যারা তওবা করে তাদের জন্য আসমানের ফেরেশতারা তাদের জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করেন, যারা তওবা ইস্তিগফার করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তওবা কবুল করেন এবং যারা তওবা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে প্রিয় বানিয়ে নেন। তওবা করার দ্বারা বান্দা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নিকটবর্তী হয়। যখন কোনো ব্যক্তি গুনাহ করার পরে লজ্জিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে অনুনয় বিনয় করে, এরা একটি ছোট্ট ঘটনা। ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি মুকাশাফাতুল কুলুব কিতাবের মধ্যে লেখেন, এক ব্যক্তি সে 30 বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত বন্দিগি করল, রিয়াজত করল, এরপরে 30 বছর সে ইবাদত থেকে দূরে সরে গেল, গুনাহের কাজ করতে লাগলো। হঠাৎ একদিন সে তার চেহারাকে আয়নার সামনে নিল, যখন আয়নার সামনে নিল দেখলো তার চেহারা বটে গিয়েছে, তার দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে, তার ভিতরে একটা গুনাহের প্রতি লজ্জিত চলে আসলো যে হে আল্লাহ, যে আমি তো আমার জীবন অনেক গুনাহ করে ফেলেছি, আল্লাহ আমি যদি আমার গুনাহ থেকে তওবা করি মাওলা তুমি আমার তওবা কবুল করবে। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, হে আমার বান্দা, তুমি 30 বছর আমাকে ডেকেছ, ইবাদত করেছ, আমি তোমাকে স্মরণ করেছি, আবার তুমি 30টি বছর আমার নাফরমানি করা শুরু করেছ, গুনাহ করা শুরু করেছ, আমি তোমার থেকে দূরে সরে গিয়েছি, হে বান্দা তুমি যদি আবার আমাকে ডাকো, যে তুমি যদি আবার ইবাদত করো, তওবা করো, নেক আমল করো, বান্দা আমি তোমার হয়ে যাব।
সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মারহাবা, আল্লাহ আপকো সালামত রাখে, মাশাআল্লাহ, মদনি ফুল আপ শুন রহে হ্যায়, মেসেজ শামিল কর লেতে হ্যায়, মুঝে কালাম সুনা দে, চমক তুঝসে পাতে হ্যায় সব পানে ওয়ালে, ঠিক হ্যায়, তওবা করতা হুঁ উস পর কায়েম নহীঁ রহ পাতা, ইসকা ভি কোই হাল বাতা দে, পিন্ড দাদন খান সে ইয়ে মেসেজ হ্যায়। মৌজু বহুত আচ্ছা হ্যায়, দিল খুশ হো রাহা হ্যায়, ওর নাত কি ফরমাইশ হ্যায়, দিল মে হো ইয়াদ তেরি গোশায়ে তনহাই হো, ইয়ে কলাম সুনা দে, কব গুনাহোঁ সে কিনারা মে করুঙ্গা ইয়া রব, ঠিক হ্যায়, মুঝে কলাম সুনা দে মা ওয়ালা, ঠিক হ্যায় জি। সলমান ভাই আজ কা টপিক বহুত আচ্ছা হ্যায়, মেরা আপসে সওয়াল হ্যায় কি জব ইনসান তওবা করতা হ্যায় তো اس کا رب تو اسے معاف کر دیتا ہے لیکن بندے معاف نہیں کرتے، کیونکہ اسے اس کے گناہوں پر شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ گھمبٹ سے یہ میسج ہے جی۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟
جو بندہ شرمندہ کر رہا ہے وہ اپنی حالت پر، اپنے اعمال، اپنے افعال پر غور کرے کہ جس طرح گناہ کرنے والے کو ہم شرمندہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی خطا کے پتلے ہیں۔ جس طرح اس سے خطا ہوتی ہے، خواب وہ انسانوں کے حقوق پامال کرے یا رب تبارک و تعالیٰ کی معاصی میں مبتلا ہو، یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی اس طرح شرمندہ کرے تو کیا ہمارے دل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور کامل مومن کی شان یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو جب میں نہیں چاہتا، میرا دل اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میری کسی خطا پر، میرے کسی گناہ پر کوئی مجھے آر دلائے، سب کے سامنے شرمندہ کرے، تو مجھے یقیناً اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ایسے جذبات نہیں رکھنے چاہیے۔ اور بندہ اس بات سے ڈرے کہ آج میں دنیا میں رہ کر، بندہ ہو کر، بندے کو ذلیل کر رہا ہوں، اس کو لوگوں کے نظر میں اس کی میں قدر کو کم کر رہا ہوں، اور اس کے گناہ یا اس کی نافرمانی کا میں پرچار کر رہا ہوں، تو خدا نخواستہ مسلمان کی آبرو ریزی، اس کی دل آزاری اور اس کے دل دکھانے کی نحوست کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی قیامت میں میدان محشر میں اگر سب کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا فرما دے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟
حدیث پاک بھی ہے، یہ بھی سنتے چلے جائیں، جو کسی کو اس کے گناہ پر آر دلا رہا ہے، بندہ توبہ کر چکا ہے اور اب یہ اس کو اس کے گناہ پر ذلیل و رسوا کر رہا ہے، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ جو کسی مسلمان کو اس کے گناہ پر آر دلائے گا، اس کو عیب لگائے گا، لم یمت اس تک، اس وقت تک مرے گا نہیں، حتی یعملہ، جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔
اور سلمان بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا ایسا ہے رب کی بارگاہ میں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب بندے نے گناہ کیا، اس پر شرمندہ ہو گیا، وہ اس نے توبہ کر لی اور رب کی بارگاہ میں وہ توبہ مستجاب و قبول ہو گئی، تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے اور اس کے گناہ کو کل عدم قرار دیا جا رہا ہے، تو ہم کیوں اس کے گناہ کو پھر دوبارہ اس کا تذکرہ کریں؟
بلکہ ایسے شخص کو چاہیے جس سے کوئی معافی مانگے وہ سامنے والے کو معاف کر دے، اس امید کے ساتھ کہ میں اس مسلمان کے عذر کو قبول کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میری مغفرت فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر بعض روایات میں اس طرح کا بھی مفہوم ہے، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ بندہ ہو کر، بنی اسرائیل کا واقعہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ذکر فرمایا، جس کو یہ بندہ ہو کر بندے کے عذر کو قبول فرماتا ہے، اس کے نادم ہونے کو، شرمندہ ہو کر ہونے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہو کر وہ اس کی رحمت زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ وہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ تو ایسے شخص کو تو رب کا شکر گزار ہو کر اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو سینے سے لگانا چاہیے، فراغ دلی کے ساتھ معاف کر دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کو معاف کرنے کے تحفے اللہ تبارک تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔
سبحان اللہ۔ مرحبا، سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ کی کالز بھی لینی ہے، آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سیدی سرکار اعلی حضرت کا لکھا ہوا کلام، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، سنا دیجئے۔
مرحبا، انشاءاللہ۔
اون محمد اتاری، مرکز لولیا لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج آپ کا موضوع توبہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، دعا فرمائیے کہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس پر استقامت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری نعت خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیجیے۔ مینو شوق مدینے جاون دا،
ٹھیک ہے جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام احمد رضا ہے، میں پنجاب کے شہر سرہ عالمگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میری نعت خوان سے یہ گزارش ہے کہ نعت سنا دے۔ سیر گلشن کون دیکھے،
ماشاء اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کشمیر حضرت بل عطار آباد سے عرض کر رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں عرض تھی کہ ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے اور ناخواہ اسلامی باعث عرض ہمیں یہ کلام سنا دیجیے. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا.
مرحبا ماشاءاللہ.
ضلع کھلے آنکھ صلی ادا کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور الحمدللہ سلمان بھائی ہر بار روزانہ الحمدللہ نئے نئے موضوع پر بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ ان موضوعوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے اور مدنی چینل چلانے والوں کو سلامت رکھے. بار بار میٹھا مدینہ دکھائے کیونکہ اس مدنی چینل سے ہمیں بہت سارا علم دین حاصل ہوتا ہے. ماشاءاللہ عدنان بھائی کی بارگاہ میں میری التجا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. موت کی آغوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد جاوید اشرفی عطاری عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سلمان بھائی آپ سے اور تمام ناز خان حضرات سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام سنا دے. نعمت بانٹتا جی تم سے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
ماشاءاللہ مرحبا مدینہ مدینہ جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد بدر مان گرابا سے بول رہا ہوں. بلیغ اسلام بھائی سے سوال ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے اور خوف خدا کس طرح ادا ہو. جزاک اللہ خیرا.
ناب خان سیمو کی طرف چلتے ہیں, کچھ کلام شامل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں ہو یاد تیری کو چنگا ہی ہو. دل میں ہو یاد تیری کو چنگا ہی ہو. Hey, John.
جو ہے کسی
گلشن کون دیکھے
دشت تیبا چھوڑ کر تو وہ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر
اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام السنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی دلاتے ہیں کہ مولا تیرے عفو و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چھور پہ تیری تگری تو اقبالی ہے. اللہ کریم فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اس کی رحمت سے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو توبۃ النصوح کی سعادت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت ایک اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید گدا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوح کی سعادت عطا فرمائے. سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے، اپنے وقت تک جاری و ساری رہے گا. مدنی پھول مبلغین کی ہوں گے، آپ کی کالز اور میسیج کو بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن یہاں پر مدنی گلدستہ شامل کیے لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سجدے سے جو پھرا شیطان مردود ہو گیا، اللہ میرے سجدوں کو تو شیطان سے بچا لے.
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کہتے ہیں میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کریں گے جس کا نام ہے شیطان کی حکایات. پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ شیطان کی حکایات کیا ہیں. انشاءاللہ حکایات سن کر بھی آپ کو علم ہوگا کہ شیطان کی حکایت کیسی ہیں، کیا ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے. شیطان چونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اسے اللہ تعالی نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. یاد رکھیے شیطان کے آگے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ایک عالم دین سید زادے، ان سے ایک سوال کیا گیا جو کہ عرب ملک سے تعلق رکھتے تھے، تصوف پڑھا رہے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ شیطان کے خلاف ہم کمزور ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہمیں برگلاتا ہے، گھیرا ڈال دیتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگنے دیتا، ہم اس کے آگے کمزور ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ کیسا ہے، ایسا ہے کہ ایک مومن کی روح 70 شیطان پر بھاری ہے. ایک مومن کی روح 70 شیطان پر بھاری ہے. ہمیں یقیناً اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے سامنے اپنے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. کھڑے ہو جائیے اور اس کے آگے آستینیں چڑھا لیجئے، ہمت کیجئے، اپنے اندر طاقت پیدا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی سے دعا کیجئے. انشاءاللہ عزوجل شیطان پر، نفس پر انشاءاللہ غلبہ ضرور نصیب ہوگا. شیطان کی حکایات میں ایک حکایت آپ کو پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود و ملعون کر دیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں نے مہلت دی. شیطان نے مہلت ملنے کا وعدہ لے کر پھر قسم کھا کر کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان تیرے بندوں آدم کی اولاد کو چاروں طرف سے گھیر لوں گا، اس طرح ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں سے بھی ان پر حملہ آور ہوں گا، اور چاروں طرف سے گھیر کر ان کو اپنا ساتھی بناؤں گا، اور انہیں تیرے شکر گزار بندے نہ رہنے دوں گا. اللہ تعالی نے فرمایا ملعون تو یہاں سے نکل جا اور جا لوگوں کو بہکا، میرا بھی یہ اعلان ہے جو تیرے کہے پر چلا میں اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا. پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے سبق کیا ملا؟ شیطان نے اپنے ساتھی اور اپنے رفیقان جہنم بنانے کے لیے قسم کھا رکھی ہے کہ میں لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالی نے اس کے کہنے پر چلنے والوں کو جہنم میں داخل کرنے کا اعلان فرما دیا ہے. کیا جہنم کی آگ سہنے کی ہمارے کمزور بدن میں طاقت ہے جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش رکھتی ہے، جس کا رنگ سفید سے سرخ اور سرخ سے کالا ہو گیا اور اب ہمیشہ کے لیے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے، اس آگ کو ہمارا کمزور بدن کیسے برداشت کرے گا؟ آج اگر ہم نے شیطان کے خطوات یعنی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا شروع کر دیا تو کہیں ایسا تو نہیں اس کے ساتھ کرنے والوں کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے؟ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، جو اس کے قدموں پر چلے گا، جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہ جہنم میں اس کے ساتھ ہی داخل کیا جائے گا. لہذا شیطان کے مکر و فریب سے بچیے اور اس کے مکر و فریب سے چوکن نہ رہیے. یہ ملعون واقعی چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے، آگے سینما، پیچھے تھیٹر، دائیں رقص و سرور، بائیں لہو و لعب، کھیل کود کی چیزیں، الغرض چاروں طرف عریانی و فحاشی، انانیت و غرور، بے باکی و عیاری، مکر و فریب، دھوکا، چال بازی، آوارگی و مے خواری عام ہو چکی ہے، اور ابن آدم شیطان کے اس داؤں کی زد میں ہے. جی کیا غرور تکبر کرتے آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ اکڑ اکڑ کر، پٹاخ پٹاخ آوازوں کے ساتھ جوتوں کو زمین پر مار کر چلنے والوں کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے، تکبر سے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے، کیا اس کے مناظر عام نہیں؟ بے باکی ہو چکی ہے، عیاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو مکر کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، فریب کاریاں ہو رہی ہیں، چال بازیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا ہے، آوارہ گردیاں ہو رہی ہیں، شراب خوری عام ہو چکی ہے. یہ سب شیطان کے کام ہیں، اور یعنی بھی عام ہو چکی ہے، اب پورے نہیں آدھے اور آدھے سے بھی کم لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، لہو و لعب کی محفلیں بھی عام ہیں. الغرض جس طرف نگاہ اٹھائیے وہاں آپ کو شیطان کے مکر و فریب، شیطان کی کارکردگیاں، شیطان کے کیے جانے والے کام نظر آئیں گے. یہ ملعون حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کی زد میں نہیں آتے، اور بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس کو بہکانے میں آ جاتے ہیں. مسلمانوں کو اس کے داؤں سے بچنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کے عذاب سے وہ بچ جائیں. جی ہاں، عذاب قبر اور عذاب جہنم سہنے کی ہم میں سے کسی کو بھی طاقت نہیں. بہت ہی سخت عذاب ہے، بہت ہی سخت عذاب ہے. خدا را بچیے، بچنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیجئے. الدین النصیحہ کے تحت دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ کسی کو سمجھائیے، کوئی آپ کو سمجھائے. نماز کی غیر حاضری کوئی کرے تو اسے ملنے چلے جائیے، اور شیطان نے جو اسے عبادت سے روک دیا، آپ مقابلہ کرتے ہوئے اسے پیار و محبت سے نماز کی دعوت پیش کیجیے. مدنی قافلوں کی دعوت عام کیجیے، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت عام کیجیے، کتابوں کا مطالعہ عام کیجیے، تقسیم رسائل کا سلسلہ کیجیے. علم عام ہوگا، شیطان کی فریب کاریاں لوگوں کو پتہ چلتی چلی جائیں گی، اور شیطان روئے گا، مسلمان مسکرائے گا. علم عام ہوگا، انشاءاللہ معاشرہ ہمارا نیک بنتا چلا جائے گا. شیطان کے خلاف جنگ اگر جاری رکھنی ہے، آئیے دعوت اسلامی کے اس بحری بیڑے میں سوار ہو جائیے جو دنیا کے خطرناک سمندر میں تیر رہا ہے. اس بحری بیڑے میں سوار رہیں گے، امن پائیں گے کہ یہ براستہ مدینہ منورہ جنت کی طرف رواں دواں ہے. اگر خوف طاری کر کے اس خطرناک سمندر میں چھلانگ لگا دی تو اس میں خطرناک بھنور اور خطرناک مچھلیاں ہیں، یہ کھا جائیں گی، یہ ہڑپ کر جائیں گی. خدا را دنیا کی فریب کاریوں سے بچیے، شیطان کی فریب کاریوں سے بچیے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، پھر دیکھیے آپ کیسے شیطان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے گا. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایسی طاقت دے کہ ہم شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے. آپ کی میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. پہلے کال پھر میسیجز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد بلال عطاری باب المدینہ کراچی سے. میرا سلمان بدری کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اس کا یہ سوچنا کیسا؟ اور اگر گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟
ٹھیک ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ بلال بھائی ضرور آپ کو مدنی پھول عطا فرمائیں گے. جی
میں محمد عبد الباری جی کا نام سننا ہے. کہاں کی منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہی حقیقت.
ماشاءاللہ.
تحصیل قادری پیر محل سے بات کر رہا ہوں، اور میری نعت کی فرمائش ہے کہ بھکاری ہے کھڑا سرکار کے دربار کے.
ماشاءاللہ، مرحبا.
علی اکبر عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا.
مرحبا, آپ کا فرمائش کرنا, کلام سنانا, مدینہ مدینہ, یہ نعت نہیں ہے, یہ کلام ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں نعت وہ کلام ہوتا ہے, وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفت کو بیان کیا جاتا ہے. مرحبا, ماشاءاللہ.
میرا نام محمد حریرہ ہے, میں نعت سن چاہتا ہوں, کھلے آنکھ سے لے آ رہا کہتے کہتے.
ٹھیک ہے جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فہد عرض کر رہا ہوں لاہور سے. حضور یہ نعت سنا دیجئے. تو شمع میری رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ.
ماشاءاللہ.
میرا نام ہے عبدالسلام. یہ کلام سنے اعلیٰ حضرت کا, شرکے گلی گلی ٹھوکر سب کے کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں.
واہ, مرحبا, ماشاءاللہ. آپ کا کال کرنا اور جس علاقے سے آپ نے کال کی ہے, مرحبا, مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ. جی,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد مظہر قریشی, دیڑھ لال سے بات کر رہا ہوں, ضلع مظفر گڑھ سے. میری آپ سے اپیل ہے کہ مجھے ایک کلام سننا ہے, مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.
کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. واہ, کیا مبارک کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. آپ کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں. مغفرت کی دعا فرما دیں, اللہ آپ کی بھی بخشش فرمائے, ہم سب کی بھی بخشش فرمائے. مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد ان کا سوالی ہے. واہ ماشاءاللہ, کیا بہاولپور سے یہ میسج ہے, کیا آپ نے فرمائش کی ہے کلام کی. مرحبا, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. یہ سنا دیں. یہ ہمارے غلام یاسین وٹو بھائی ہیں فیصل آباد سے. یہاں یاسین لکھا ہے تو یاسین یا توحا, یہ ڈائریکٹ نام نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ لفظ غلام لگا لیں, غلام یاسین اور غلام طہٰ. ٹھیک ہے جی. مرحبا بٹو صاحب, آپ کا کال کرنا. سلمان بھائی یہ کلام سنوا دیں. کون سا والا جی, بہار جاں فضا تم ہو, ہمارے طاہر بھائی کا میسج ہے. سلمان بھائی کا سلسلہ بہت اچھا ہے, نہ سنوا دیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. محمد فیض رسول بھائی ہیں کہاں سے, کھانے وال سے. مرحبا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار ہوں, میرا قرار آپ سے ہے, کلام سنا دیں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, ہمیں منقبت سنا دیں امیر اہل سنت کی سے گیری اتارا. ٹھیک ہے جی, کچھ سوال بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی لیتے ہیں. پروگرام آپ کا جو ہے وہ اچھا ہے, جزاک اللہ آپ کے اپریسیشن کے لیے. میری امی جان چار سال سے بیمار ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, دعا فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے. مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, قسمت میری چمکائی چمکائی. یہ کا کلام سنا دیں. طاہر بھائی کا میسج ہے ملتان سے. مرحبا طاہر بھائی. ناشریف سنا دیں, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. یہ کلام سنا دیں. آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے. احمد رضا بھائی ہیں خان کا ڈوگراں سے, ان کا میسج ہے. قاسم رضا بھائی باب المدینہ سے سلسلے کی اپریسیشن بھی ہے اور ان کی سجیشن بھی ہے کہ سلسلہ روزانہ ہونا چاہیے. بہار جاں فضا تم ہو یہ کلام بھی سنا دیں. مرحبا, میرا یہ سوال ہے کہ انسان توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا حل ہے, یہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی, مزید بھی انشاءاللہ میسجز ہیں, ان کو تو شاید شامل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. کالز میسیجز ہم نے شامل کی ہیں, واٹس اپ میسج بھی ہیں, ان میں بھی نعتوں کی فرمائشیں ہیں. ہند سے میسج ہیں, کرناٹک سے ہیں, گجرانوالہ سے ہیں, وزیر آباد سے بھی میسج ہیں. مرحبا آپ سب کا میسج کرنا. اسپین سے ہمارے سلیمان بھائی کا میسج بھی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت سنا. سلسلے کی اپریسیشن بھی ہے اور نعت کی گزارش بھی ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, یہ کلام سنا دیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, میسیجز کرنے والوں کو, کال کرنے والوں کو اور سلسلہ دیکھنے والوں کو. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. مرحبا چلے گے شہر اب
شاد شادوں کا سوانی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی
شامل ہو رہے ہیں، موضوع پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. کچھ سوالات تھے یہاں پر ان کے حوالے سے، عدنان بھائی راشد بھائی دونوں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
ایک لائن بھائی کا سوال تھا کہ توبہ قبول ہوئی ہے، توبہ قبولیت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم صاحب سے یہی سوال ہوا کہ کیسے پتہ چلے گا توبہ قبول ہو گئی. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یقینی طور پر تو اس بات کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اس شخص کی، کسی بھی شخص کی توبہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں. فرماتے ہیں کہ بعض علامات ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے کہ اس بندے کی توبہ قبول ہو گئی ہے. پھر انہوں نے ان علامات کو ذکر فرمایا. فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا ہوا دیکھے، جس گناہ سے توبہ کی ہے فرمایا اسے بچتا ہوا دیکھے تو یہ علامت ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے.
اللہ.
پھر فرماتے ہیں کہ دل خوشی سے خالی ہے،
اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا پر جو ہے وہ کفایت کرے، یعنی یہ تبدیلی آ رہی ہے نیکیوں کی جانب، اس کا دل مائل ہو رہا ہے، اور آخرت کے بہت سے عمل کو تھوڑا جانے، بہت نیکیاں کی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کم جانتا ہے، مزید کی طلب ہے کہ اور کروں۔ فرماتے ہیں دل ہر وقت اللہ عز و جل کے فرائض میں منہمک رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر نادم ہو اور شرمندگی محسوس کرے۔ ارشاد فرمایا یہ وہ علامات ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، اور یقیناً جب بندہ گناہوں سے دل اچاٹ پائے اور نیکیوں کی طرف رغبت پائے تو یقیناً یہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت ہے اس پر کہ اللہ تبارک تعالی نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو کوئی شخص کسی پر حکم لگا دے کہ جی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالی کے محض فضل پر اور اس کے کرم پر موقوف ہے۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کریں اور رب کی بارگاہ میں بار 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 توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے توبہ قبول فرما لے گا۔
مرحبا، ماشاءاللہ۔ راشد بھائی وہ سوال تھا، توبہ کرتے ہیں لیکن پھر، وہ بلال بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس پر کچھ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں، ان کے سوال پر کہ بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے میں گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لیں گے، دیکھی جائے گی۔
ہاں یہ بھی بے باکی ہے، اور شیطان کا وسوسہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بندے کے گناہ کو ہلکا تصور کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو وہ ہلکا فیل کر رہا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ گناہ کی دو قسمیں کی، ویسے تو ہر گناہ بڑا ہے اور ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کی ناراضگی لکھ دی جائے، اس کا بندے کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی علماء نے احکام کے اعتبار سے دو قسمیں کی ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کو صغیرہ کہا گیا ہے کہ وہ بڑے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ بڑے کے مقابلے میں کم ہے، اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کو بھی اس نیت سے کرتا ہے کہ چلو ابھی کر لیتا ہوں، چھوٹا گناہ ہے نا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیتا ہے، 99 قتل کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، میں تو چھوٹا سا گناہ کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھے، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اور اس ارادے سے کرنا کہ بعد میں معافی مانگ لوں گا، یہ بری نیت اس چھوٹے گناہ کو کبیرہ بنا دے گی۔
صحیح۔
تو یہ جرات نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں، ابھی میرے پاس موقع ہے، بعد میں میں رجوع کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ اگر گناہ کی حالت ہی میں موت آ گئی یا گناہ کرنے کے بعد توبہ سے پہلے ہی موت آ گئی تو کیا ہوگا، اور اسی گناہ کی پاداش میں اگر ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ویسے تو کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن مسلمانوں سے متعلق بھی تو روایات ہیں نا، موجود ہیں احادیث کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وہ جائیں گے، پھر نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نجات پائیں گے۔ لیکن جہنم کا لمحے بھر کا عذاب جو ہے یا اس میں صرف داخلہ ہی، وہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، بلکہ
40 ڈگری سینٹی گریڈ، 52 ڈگری سینٹی گریڈ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ گرمی کیسے برداشت کیا ہوگی۔
اور بندہ یہ کرے کہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا گناہ ہے نا، کر لوں گا، جہنم کی سزا بھگت لوں گا، پھر واپس آ جاؤں گا، معاذ اللہ۔ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ہلکا سمجھے۔ سلمان بھائی، توبہ کی گفتگو چل رہی ہے، اب میں وہ شرائط ذکر کرتا ہوں کہ توبہ کے لیے جو ضروری ہیں۔ یہ توبہ ہم کرتے ہیں، ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہوا ہے، شریعت اسلامیہ نے توبہ کا کیا تصور دیا ہے کہ کون کون سی باتوں کو بندہ پورا کرے گا، کن کن تقاضوں کو پورا کرے گا تو اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اس توبہ کے جو قبولیت کے آثار ہیں وہ انشاءاللہ ظاہر ہوں گے۔ تو علماء نے زمانے کے اعتبار سے اس کی شرائط بیان کی ہیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تو انسان سے کوئی بھی گناہ ہوا تو ماضی میں جو گناہ ہوا ہے، ماضی میں کیے گئے گناہ پر ندامت ہونا، یہ اس کی شرط ہے، اور اقرار جرم ہونا، یعنی بندے نے جو گناہ کیا ہے اس کا اقرار بھی کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے کسی کا حق دبایا یا کسی کے ساتھ زیادتی کی، برائی کی، اب ہمیں جب مجبور کیا گیا یا ہمارا ذہن بنایا گیا کہ آپ ان سے رجوع کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، تو سننے میں یہ آتا ہے کہ یار میرا کوئی گناہ تو نہیں ہے، میں نے کوئی برائی تو نہیں کی، میرا نہ برائی کا ارادہ تھا، لیکن چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے اور اپنے جرم کا اقرار بھی نہیں کر رہا۔
صحیح۔
تو اولاً کیا ہے کہ ماضی میں کیے گئے گناہ کا اقرار کریں، اور حدیث پاک بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ, کہ بے شک بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو ماضی میں کیے گئے گناہ کا اعتراف کرے اور حال میں اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت ہو کہ یہ مجھ سے کام جو ہوا ہے یہ برا ہوا ہے, میں نے رب کی نافرمانی کی ہے, رب کے بندوں کو ایزا دی ہے. حدیث پاک میں کفارۃ الذنب الندامہ, گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ ندامت. الندم توبۃ, ندامت کیا ہے؟ یہ توبہ ہے, یعنی توبہ کی جان اور روح جو ہے یہ ندامت ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے بندہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی, میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی تو کوئی شے نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو عالم تم الخطایا حتی تبلغ السما, تم اتنی خطائیں کرو اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, ثم ندم تم, پھر تم اپنے گناہوں پر نادم ہو شرمندہ ہو, تاب اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. تو ماضی میں کیے گئے گناہ کا اعتراف ہو, حال میں اس پر شرمندگی حقیقی شرمندگی اور ندامت ہو, اور حال میں اور مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو کہ اب یہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا. مثال کے طور پر کوئی نماز قضا کر رہا ہے یا داڑھی منڈا رہا ہے, اب وہ توبہ کر رہا ہے لیکن اس کا ذہن ہے کہ میں نے نماز کی پابندی تو کرنی نہیں ہے, یہ دوبارہ میں نے داڑھی منڈانی ہے یا کوئی بھی گناہ کرنا ہے, تو یقیناً اب مستقبل میں اس گناہ کو کرنے کا ارادہ ہونے کی صورت میں اس کی توبہ ہی نہیں. اچھا یہ تو شرائط ہوئی. بعض گناہ
یہاں میں چاہوں گا تھوڑا اور ڈیفرنشیٹ ہو جائے, وقت بھی اختتام پذیر ہے, اختتام کی طرف جا رہا ہے, بنگلہ ملک سے مدنی پھول لینے چار منٹ تقریباً باقی ہیں. بہرحال ندامت کو بھی تھوڑا ڈیفرنشیٹ کر دیں, ندامت محلے والے کیا کہیں گے, سسرال والے کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, آپ جیسے ہم میں سوچوں یار یہ کیمرہ مین اسد بھائی کیا کہیں گے, یار یہ کاشف بھائی کیا کہیں گے, ایک یہ بھی بندے کو شرم ساری آ رہی ہے, کیا یہ چلے گی؟
یہ شرم ساری آپ جو فرما رہے کہ لوگوں کی آر کی وجہ سے بھی ہم توبہ سے یا معافی تلافی سے رجوع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آج دنیا میں لوگوں کی شرمندگی سے بچ جائے, خدا نخواستہ قیامت کے دن اگر میدان محشر میں ساری مخلوق کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو لوگوں کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. جب گناہ کرنے میں یا برائی کرنے میں بندے کو دوسروں کی آر نہیں ہوتی, سب کے سامنے گناہ کرتا ہے, تو توبہ تو اتنا اچھا کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم
یہ ہو کل خالق کائنات کو عذاب دینا ہے.
مطلب شرمندگی کہ میں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا, اس کی حکم عدولی کیا, اس پر نادم و شرمندہ ہے وہ.
صحیح.
اچھا یہاں گناہوں کی معافی کی جو شرائط میں نے ذکر کی, علماء فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں, خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو, بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں, اور بعض گناہ ایسے ہیں جو قابل تلافی ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی تلافی نہ کی جائے, ان کا تدارک نہ کیا جائے, توبہ مقبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز قضا ہو گئی, روزہ کسی نے چھوڑ دیا, تو اب صرف توبہ سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس نماز کو قضا کرنے کی توبہ بھی کرے اور اس کی ادائیگی بھی کرے, اسی طرح روزوں کو بھی قضا کرے. اور حقوق العباد میں یہ مثال لے لے کہ کسی کا مال دبا لیا, چوری کر لی, غصب کر لیا, کچھ بھی کر لیا, اب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ معاف فرما دیں, اس نے معاف بھی کر دیا تو یہ معافی ہوگی, بلکہ اگر وہ اپنا حق معاف کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا, آپ نے جو میرا مال لیا وہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے, تب تو صحیح ہے. لیکن اگر وہ اس پر ایگری نہیں ہے تو جو مال اس کا دبا ہے وہ اس کو واپس لوٹانا ضروری ہے.
جی
تو حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں, بعض گناہوں میں تلافی ہوتی ہے, جب تک ان کی تلافی نہ کی جائے زبانی توبہ کافی نہیں.
صحیح. اس کے لیے بھی رہنمائی لیں, شریع رہنمائی لیں, دال سر سنت سے رابطہ کریں, وقت اختتام پذیر ہے. عمران بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے آخر میں؟
شیطان وسوسہ دے جی ہمیں توبہ کرب, ہمار بس تو کم ارتھات ایک تو جن بس بسی ہو ترپر ہمیں توبہ کرب. آسل یہ شیطان پک اک بڑ ایک بسواسا ہم جانی نا کھن مت چلے آس اک سمے بابا تھی جائے سنتان دنیا چلے جائے دادا تھی جائے ناتی دنیا چلے جائے تو مت چلے آسے شیطان وسواسا دیبے جو توبہ کرب توبہ کرب یہ ہمارے وسواسا دیتے تھے اک سمے دیکھا جائے جو یہ وسواسار کارے مانوش اک سمے توبہ نہ کر دنیا چلے جائے تو توبار جن اپیکا نہ کر যে সবচেয়ে মূল্যবান সময় মানুষের যৌবন, অর্থাৎ যে সময় শয়তান বেশি গুনাহ করার জন্য অসুবাসা দেয় এই যৌবনকে মূল্যবান সময় মনে করে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে তওবা করি. হাদিসে পাকের মধ্যে যে যারা যৌবনে তওবা করে তাদের ব্যাপারে হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে যে হযরতে সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টির মধ্যে ওই নেককার যুবককে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। কাকে? ওই নেককার যুবককে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন যে নিজের যৌবন এবং সৌন্দর্যকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। এখানে আলোচনা হচ্ছে যে শক্তি যৌবন, যে এই যৌবনে যে তওবা করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, তারপর ইবাদতের মধ্যে, তারপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে এমন বান্দারকে নিয়ে গর্ব করেন, তাকে যে এটাও বলেন সে আমার প্রকৃত বান্দা, যে শক্তি সামর্থ্য অবস্থায় কি করেন, তওবা করেন। হাদিসে পাকের মধ্যে এটাও রয়েছে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যৌবনে তওবাকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রিয়, যে যৌবনে তওবা করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে প্রিয় বান্দা বানিয়ে দেয়। তা আমরা শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে দূরে সরে আমাদের এই মূল্যবান সময়কে, কেননা হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বান্দাকে যে প্রশ্ন করবে, এর মধ্যে একটি প্রশ্ন হলো যে যৌবনের ব্যাপারে তোমার যৌবনকে কোন কাজে অতিবাহিত করেছ। আমরা যদি চাই যৌবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া সম্ভব, রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া সম্ভব, কিন্তু যখন মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, যে শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয় শেষ পর্যন্ত সে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তাহলে বার্ধক্যে পৌঁছে গেলে তখন ইবাদত করা সম্ভব নয়। তা আসুন আমরা শয়তান ওয়াসওয়াসার দিকে না গিয়ে আমরা আমাদের এখন যে সময় রয়েছে বা মূল্যবান সময়কে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করি। আমি ছোট্ট একটা জিনিস অ্যাড করব। হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো, গুনাহগার উপস্থিত হলো, যে হুজুর আমি অনেক বড় গুনাহগার, যে আপনি আমার পাপের চিকিৎসা করুন। তো তিনি কিছু নসিহত করলেন, একটা নসিহত তিনি বলেন যে যখন যে মালাকুল মৌত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উপস্থিত হবে, তো তুমি বলবে যে আমাকে একটু সময় দাও, আমি তওবা করে নি। তখন সেই ব্যক্তি বলতে লাগলো যে হুজুর, যে মৃত্যুর সময় সুনির্ধারিত, আমাকে কি কোনো সময় দেওয়া হবে? মালাকুল মৌত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তো আমার দ্রুত আমার জান কবজ করে নিয়ে যাবে, আমাকে তওবা করার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না? তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদিনী চ্যানেলের দর্শক বিন্দু, আমরা জানি যখন মালাকুল মৌত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসবে, তাহলে তওবা করার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। তা শুন আমরা মৃত্যুর পূর্বেই তওবা করে ইবাদত করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে রাজি করি।
আমিন আমিন আমিন। আল্লাহ করিম হাম সবকো সচ্চি তওবা কি তৌফিক আতা ফরমায়ে। সিলসিলে কা ইখতাম পজির হ্যায়। সাল্লু আলা হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ।
খুলে আঁখ সল্লে কলা কহতে কহতে খুলে।